گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك حابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. سب سے پہلا سوال صحابہ اکرام علیہم رضوان سے متعلق, کہ یہ بھی ایک اسلام کی عظیم ہستیاں ہیں اور ان سے بھی متعلق بہت ساری باتیں لوگوں کے اندر ہوتی ہیں, بعض ان کے حوالے سے صحیح معلومات نہیں رکھتے ہیں, اور یعنی ایک بزرگ سمجھا جاتا ہے, باقی کیا ہے, ان کے کیا مراتب ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے. تو صحابی کی تعریف کیا ہے, صحابی کہتے کس کو ہیں, کس کے لیے بولا جاتا ہے, یہ ارشاد فرمائیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا, صحابہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے, اور ہم تک دین پہنچنے میں ان کی بہت بڑی جو ہے وہ کوششیں ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے, خدمت کے لیے باہر نکلے اور ہجرتیں کیں, جس کی بدولت, جس کے صدقے میں آج ہم جو ہے وہ دین اسلام سے آشنا ہیں, احکام اسلام سے آشنا ہیں. اور صحابہ کرام کے مرتبے کے تو کیا کہنے ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو, سیرت کے ہر ہر گوشے کو جو ہے وہ لوگوں کو بیان کر دیا. کہ اولاً تو انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو ملاحظہ کیا, کس غور کے ساتھ, کس فکر کے ساتھ, کہ ایک ایک بات بتایا کرتے تھے کہ حضور یہ کام کس طرح کرتے تھے, حضور چلتے کس طرح تھے, گفتگو کیسے کرتے تھے, مسکراتے کیسے تھے. تو یقیناً ایک مسلمان کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا شکریہ ادا کرنا بھی اس پر لازم ہے, اور ان کے بارے میں عقائد اور معلومات رکھنا بھی یہ ضروری ہے, ان کی سیرت بھی جاننا ضروری ہے. اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ تعریف کے اعتبار سے وہ شخص جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی,
ٹھیک
ہے, اور پھر حالت ایمان میں ہی اس کا انتقال ہوا, وہ صحابی رسول ہیں.
ٹھیک ہے,
اگر کسی نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زمانہ تو پایا لیکن حضور کی صحبت نہ پائی,
زیارت نہ کر سکا,
زیارت نہ کر سکا, حضور کے پاس حاضر نہ ہو سکا, تو وہ صحابی نہیں. جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں دنیا میں موجود تھے, لیکن چونکہ زیارت اور صحبت سے جو ہے وہ مشرف نہ ہوئے, اس لیے صحابی کے درجے پر نہیں, البتہ خیر التابعین کہا گیا, تابعین میں جو ہے وہ سب سے بہتر اور افضل جو ہے وہ کہا گیا. اسی طرح اگر کوئی صحابی تھے, جیسے ایک صحابی تھے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نابینا تھے, تو انہوں نے آنکھوں سے تو زیارت نہ کی لیکن حضور کی صحبت پائی, حضور کے ساتھ رہے, تو ان پر بھی صحابی کا اطلاق ہے.
عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں؟
جی, عورتیں بھی شامل ہیں, کہ جو عورتیں ہیں وہ صحابیہ ہیں, کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا, حضور کا زمانہ جو ہے وہ پایا, حضور کی صحبت جو ہے وہ پائی, کے مجلسوں میں شریک ہوئیں, ویسے جو ہے وہ پایا. ہاں, جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بھی پایا, حضور کی صحبت بھی پائی, حالت ایمان میں دیدار نہیں کیا,
یعنی پہلے وہ دیکھا تھا, بعد میں
ایمان جو ہے وہ حضور کی زندگی میں نہیں لایا. اسی طرح وہ شخص کے جو ایمان بھی لے آیا تھا لیکن معاذ اللہ بعد میں مرتد ہو گیا, دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, تو وہ بھی صحابیت کے شرف سے خارج ہو گیا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی عمومی طور پر ایک دو درجہ بندیاں ہوتی ہیں, ایک مہاجر صحابہ اور ایک انصار صحابہ. مہاجر صحابہ وہ کہ جو ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے, اور مدینہ منورہ میں جن مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، ان کو ایک جائے پناہ فراہم کی، وہ انصار صحابہ کہلائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دونوں ہی صحابہ کا جو ہے وہ ذکر ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ پہلے مہاجر صحابہ اور بعد میں جو انصار ہیں اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہ ان سب سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی۔ اس آیت کے مطابق تمام صحابہ کرام علیہ رضوان جنتی ہیں، سب کے سب جنت میں بالیقین جائیں گے، اور حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور سب پر ہمیں اچھا گمان رکھنا ہی ضروری ہے، سب کے بارے میں نیک گمان ہوگا اور سب نیک تھے اس پر ہمیں عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کے ساتھ کوئی بھی بری عقیدت جو ہے وہ یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تو مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور جو وہ مقام جو انہوں نے ان کی صحبت پائی وہ اور کسی اور کو حاصل نہیں۔ بعد والا ولی کتنے ہی جو ہے وہ بڑے مرتبے کو پہنچ جائے، کتنے ہی جو ہے وہ درجات اور کمالات اسے عطا ہو جائیں، لیکن حضور کی صحبت جیسا وہ جو مقام صحابی کو حاصل ہوا ہے اس تک ہرگز نہیں پہنچا۔
یہ جنات بھی صحابی ہوتے ہیں کہ یعنی جن تو اس دور میں بھی تھے اور یہ مکلف بھی ہیں، تو کیا یہ اس اعتبار سے بھی ان کو فضیلت؟
جی ہاں بالکل، جنات بھی جو ہے وہ صحابی تھے، بعض جنات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جن ان کو پڑھ کر سنائی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام دنیا کی طرف مبعوث کیے گئے، تمام دنیا کے لیے آپ جو ہے وہ رسول تھے، جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، اشجار کے سب کے لیے، تو جنات کے لیے بھی آپ تھے، تو جنات بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ صحبت بھی پائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تلاوت قرآن کریم بھی سنی، بلکہ ایک جن کا واقعہ جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنی زوجہ کو یہ کہا کہ میرے انتقال کے بعد جو ہے وہ میرا جنازہ جو ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ رکھ دینا راستے میں، تو اللہ کے جو ہے وہ نیک بندے یہاں سے گزریں گے جو جنازہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو پھر کوئی کسی صحابہ کرام علی مریدوان کا گزر ہوا وہاں سے، تو وہاں پر پھر یہ آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہوا، کہ فرمایا کہ ایسی جگہ یہ مرے گا کہ وہ ویران اور بیابان ہوگا، لیکن میرے صحابہ میں سے اس کے اوپر لوگ جنازہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح کے کئی جو ہے واقعات بھی ملتے ہیں، تو جنات کے اندر بھی صحابہ کرام علیہ مریدوان تھے۔
اب جنات کی تو تعداد ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ نظر عام طور پر انسانوں کو کم آتے ہیں، انسانوں میں کیا صحابہ کی تعداد معلوم ہے کہ اتنے صحابہ تھے، پھر کم و بیش یا مکمل تعداد؟
دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد کے بارے میں مکمل طور پر تو معلوم نہیں، البتہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، جس میں انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام اور ان کے حالات لکھے ہیں، وہ تقریباً جو ہے وہ انہوں نے 21,065 جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے
حالات لکھے،
حالات اور نام لکھے، اور پھر اس کے مقدمے میں فرمایا کہ یہ میں صحابہ کرام کے 10th حصے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ تو اگر بالفرض اس کو 10th بھی مانے، تو بھی اگر اس کو 10 سے ضرب دیں 210,650 کی تعداد بنے، مگر اس سے زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ایک آئیڈیا کے لیے، اندازے کے لیے، جس طرح امام ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کم از کم 265,000 صحابہ کرام علیہ رضوان تو موجود
تھے،
جماعتیں آتے اور بعض ایسے آتے جنہوں نے ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ زیارت کی اور پھر وہ اپنے علاقوں میں چلے گئے، اور پھر وہ جو ہے وہ تبلیغ دین کے اندر مصروف رہے اور دور دراز کے علاقوں کے اندر چلے گئے، اور جس کی بدولت آج ہم تک دین اسلام پہنچا۔
سبحان اللہ۔ کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ مزید بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے متعلق معلومات ہم اپنے اس سلسلے میں حاصل کریں گے، لیکن کچھ آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے پہلے کو۔
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد رستم ہے، میرا سوال یہ ہے مفتی اکرام سے
کہ ہمارے ان کے دیہات ہے اس میں سیوریج لائن جا رہی ہے، سیوریج لائن مسجد کا پانی بھی اس سیوریج لائن میں جا رہا ہے، اور جو تنخواہ ہوتی ہے وہ شہر کے لوگوں کے بجائے وہ مسجد سے دی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی دیکھیے، مسجد سے متعلقہ جو کام ہیں انہی کے پیسے مسجد سے دیے جاتے ہیں، مسجد کی صفائی کروانی ہے، مسجد کی سیوریج لائن ڈلوانی ہے یا اسے کھلوانا ہے، الغرض جو بھی متعلقہ مسجد سے کام ہے وہ دیے جائیں گے، اور اگر کوئی ایسی مشترکہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ سب ہی جو ہے وہ سب کا حصہ ہے، تو ایسے معاملات پر لازمی سی بات ہے محلے کا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو محلے کا ہر فرد جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے پیسے ڈالتا ہے، تو اگر مسجد کا بھی اس میں ہے تو جس طرح دیگر اہل محلہ سے لیا جائے گا یوں ہی مسجد سے بھی جو ہے وہ کچھ مقدار کے اندر جو ہر ایک فرد پر ڈیوائیڈ ہوتی ہے، اس اعتبار سے مسجد کی بھی جو ہے وہ پیسے لے لیے جائیں، لیکن یہ کہ اہل محلہ اور اہل شہر سب جو ہے وہ ایک طرف ہو جائیں اور مسجد کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیں کہ جناب مسجد جو ہے وہ اس اخراجات کو پورا کرے، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور اس میں بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ جناب مسجد کو پیسہ تو ہم ہی دیتے ہیں نا، چندہ تو ہم ہی دیتے ہیں، تو اگر مسجد ہمارا یہ تھوڑا سا خرچہ اٹھا لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے،
صحیح،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسجد سے چندہ دے رہے ہیں تو ہم مسجد پہ احسان رکھ رہے ہیں، اللہ پر احسان کے کیا معنی، آپ تو دے رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے دے رہے ہیں، دنیا کے اندر اس کی فوائد یوں اٹھانے کے لیے تھوڑی دے رہے ہیں کہ کل کو کوئی مسجد میں چندہ دے تو بولے میں مسجد کا مائک جو ہے وہ اپنے گھر کی محفل میں استعمال کروں گا،
کوئی جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے بولے تنخواہ تو میں ہی دے رہا ہوں،
ہاں تنخواہ میں ہی دے رہا ہوں، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، جتنا عرف کے اعتبار سے مسجد کا اپنا خرچہ بنتا ہے کہ وہ جو بھی اخراجات آتے ہیں تنخواہ کے وہ جو ڈیوائیڈ ہوں گے سب پر، اس اعتبار سے مسجد میں کا جو حصہ آئے گا وہ مسجد اپنے حصے کی جو ہے وہ ادائیگی کرے گی، لیکن ٹوٹل مسجد پہ ڈال دینا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال سنائیے۔
میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو ہے کہ جو ہے نا میں ایک مسکین کو کھلا دوں یا دس کو کھلا دوں؟
قسم کا کفارہ کیسے ادا کروں؟
دیکھیں قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا دو وقت کے کھانے کی جگہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہر ایک مسکین کو دے،
ٹھیک ہے؟
اگر ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں دس کفارے دس جو ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار دے دی تو کفارہ ایک صدقہ فطر ایک مسکین کا ادا ہوگا، دس کا ادا نہیں ہوگا۔ ایک ہی کو دینا چاہتا ہے تو اس کو دسوں دن ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دے تو یوں درست ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی دن میں ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر دس مسکینوں کو دینا پڑے گا، اور اگر ایک ہی شخص کو ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر روز آنا اس کو ایک صدقہ فطر کی مقدار دیتے رہے، جب دس دن تک دس صدقہ فطر اس کے پاس چلے جائیں گے تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
یہ مسکین شرعی فقیر مراد ہے؟
جی، یہاں پر مسکین سے مراد شرعی فقیر ہے، مستحق زکات ہے کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو۔
ٹھیک ہے، اور یہ خود ادا کریں تو اس کا اعتبار کر لیں، اور اگر کسی مدرسے وغیرہ میں دیتے ہیں تو وہاں ناظم صاحب یا جس کو بھی آپ دے رہے ہیں اس کو صراحت کر دی جائے، بتا دیا جائے کہ یہ میں قسم کے کفارے کی رقم ادا کر رہا ہوں، اس کو اس کے طریقہ کار کے مطابق ہی ادا کیا جائے، تاکہ وہ بھی اس کو پھر اسی مطابق دس مسکینوں کو دے دیں یا پھر ایک کو دس دن تک دیتے رہیں، تاکہ صحیح انداز سے آپ کے کفارے ادا ہو سکیں۔ جی، ایک اور کال سنائیے۔
میرا نام علی اکرم باجوہ ہے اور میں ناروا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قبرستان میں جا کے ہم دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور اگر کرنی بھی ہے تو کس طرح کریں گے؟
جی، قبرستان میں دعا ہو سکتی ہے؟
جی ہاں بالکل، قبرستان میں دعا کر سکتے ہیں۔ قبرستان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں، قبرستان کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اب وہاں پر آپ مرحومین کے لیے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے صدقے سے ان قبرستان میں جو اللہ والے ہیں ان کے صدقے سے اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کے قرب میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے لوگ جو ہے بزرگان دین کے مزارات پر جا کر جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں اور خاص دعا کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے، وہ دعا گھر میں بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن نیکوں کے قرب کی وجہ سے مقامات قبولیت میں سے یہ ذکر کیا گیا کہ نیکوں کے قرب میں جو ہے وہ دعا مانگی جائے، تو بالکل مزارات پر، قبرستان کے اندر، نہ جانے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ولی دفن ہے، ضروری نہیں کہ جس کا مزار بنا ہو وہی جو ہے ولی ہو اور کوئی نہ ہو، بہت سارے ایسے اللہ کے گمنام اولیاء ہوتے ہیں جو زندگی میں اس طرح ان کی گزر ہی آتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا، تو ہمیں نہیں معلوم، اور پھر ولی نہ بھی ہو کوئی نیک مسلمان ہو،
ٹھیک ہے،
جی،
تو اس کے مغفرت یافتہ ہو تو اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو بالکل دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اگر ہر مہینے 500 روپے بچے کے رکھتے جائیں اور 50,000 جمع ہو جائیں یا 500,000 جمع ہو جائیں تو کیا اس کی زکات دینی ہوگی؟ بچوں کی نیت سے جمع کر رہے ہیں.
جو بچوں کی ملکیت مال ہے، والد نے بچوں کے لیے الگ کر رہا ہے کہ یہ میرے فلاں بچے کا جو ہے وہ مال ہے، یہ میں الگ کر رہا ہوں، بانڈ ڈال لیا یا بینک اکاؤنٹ میں ڈال لیا یا گھر میں ہی جو ہے وہ منی باکس کے اندر جو ہے وہ پیسے جمع کر رہے ہیں، تو جب تک بچہ نابالغ ہے، چونکہ یہ مال بچے کی ملکیت ہے اور زکات فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط،
ٹھیک ہے،
تو جب تک بچہ نابالغ ہے اس مال پر زکات نہیں ہوگی. ہاں جب بالغ ہوگا اور سال گزرے گا پھر زکات لازم ہوگی، اور چونکہ یہ بچے کا مال ہے تو اب والدین اسے بلا ضرورت خرچ بھی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ ڈال رہے ہیں کبھی اس میں سے نکال لیے پھر کر لیے. ایکسٹریم صورت ہوتی ہے کہ جناب بہت زیادہ جو ہے وہ بچے کو والدین کو ضرورت ہے کھانے پینے کا نہیں ہے، تو اب بطور قرض والد اس میں سے لے سکتا ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں جو صورتحال ہوتی ہے کہ بھائی پیسے اکاؤنٹ کے اندر ہیں، چلے ابھی یہ والے خرچ کر لیتے ہیں پھر میں وہ ڈال دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی.
جزاک اللہ. ایک اور میسج ہے کہ اگر کسی کو پیسے ادھار دیے ہیں تو کیا اس پہ زکات بنتی ہے، اور سونے کی کتنی زکات ہے؟
کسی کو پیسے ادھار دیے ہیں تو بالکل وہ اگر نصاب کی مقدار ہیں پیسے، یا وہ نصاب کی مقدار نہیں ہے لیکن کچھ اس کے اپنے پاس ہے، ان دونوں کو ملائیں تو یہ دونوں مل کے نصاب کی مقدار کو پہنچیں گے، تو جی ہاں اس کے اوپر زکات لازم ہوگی جب سال پورا ہوگا.
جس نے ادھار دیے ہیں،
جی جس نے ادھار دیے ہیں اسی پر لازم ہوگی. جو تو مقروض ہے تو اس پر تو ان پیسوں کی زکات نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
زکات لازم ہوگی. ہاں یہ شریعت نے سہولت دی ہے کہ اس پر اس پیسوں کی جو کسی کو قرض دیے ہوئے زکات دینا ابھی فوراً ضروری نہیں ہے، بلکہ جب وہ مال اسے ملے گا اس وقت زکات دے گا، لیکن اگر 2-4 سال کے بعد بھی ملتا ہے تو پچھلے سالوں کی بھی زکات دینی ہوگی.
ٹھیک ہے،
تو بہتر تو اس میں یہی ہے کہ اس مال کو بھی اپنے دیگر مال میں شمار کر کے ہر سال ہی زکات دیتے رہیں، یوں دینا آسان رہے گا. کل کو 4-5 سالوں کی جمع ہو جائے گی تو پھر شیطان وسوسے دلائے گا، زکات کی ادائیگی میں جو ہے وہ ہیلے بہانے جو ہے وہ دلائے گا، تو اسی کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی ہر سال ادا کرتے رہیں. لیکن اگر کوئی ادا نہیں کرتا کہ جب ملے گی تو میں پچھلے سالوں کی بھی ادا کر دوں گا تو بھی زکات ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. جب صحابہ کرام کی اپنے صحابی کی تعریف تو کی کہ جس نے زیارت کی ہو، ایمان کی حالت میں صحبت پائی ہو، اب اس میں تو سارے برابر ہیں، لیکن پھر بھی کیا فضیلت کے اعتبار سے کوئی ترتیب ہے یا سب برابر ہیں ایک ہی طرح کے ہیں؟
جی ہاں بالکل، جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے ترتیب ہے. سب سے افضل ترین جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ. خلفائے راشدین کا درجہ سب سے جو ہے وہ بلند ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی ترتیب اسی اعتبار سے ہے جو ہم نے بیان کی. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے اصحاب، وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت جو ہے وہ دنیا میں ہی دے دی، اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہی جو ہے وہ دے دی. ویسے تو سارے صحابہ ہی قطعی جنتی ہیں اور سب کو ہی جو ہے وہ جنت کی بشارت ہے قرآن پاک کی آیت کے مطابق جیسے ہم نے ذکر کیا، لیکن ان صحابہ کا خاص طور پر جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا کہ یہ جنت کے اندر ہیں. 4 تو خلفائے راشدین ہو گئے، اور اس کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 6 اور 4 خلفائے راشدین، یہ 10 جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کے اصحاب ہیں. خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ یہ افضل ہیں.
یہ بھی ترتیب جو آپ نے بیان کی،
جی یہ عشرہ مبشرہ ہیں. اب اس کے بعد پھر وہ صحابہ جو اسلام کے سب سے پہلے غزوہ بدر میں حاضر ہوئے، 313 صحابہ تھے، وہ صحابہ بقیہ تمام صحابہ سے افضل،
مشکل وقت میں ساتھ دیا.
اور پھر اس کے بعد وہ صحابہ جو غزوہ احد کے اندر حاضر ہوئے، جو اسلام کی دوسری جو ہے وہ غزوہ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت الرضوان کی، ایک درخت کے نیچے حضور حاضر تھے اور صحابہ سے بیعت لی، اس بیعت میں حاضر ہونے والے صحابہ اس کے بعد افضل ہیں. تو یوں جو ہے وہ ترتیب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی افضلیت کی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی کچھ کالز مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جناب, محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہندی کے راجستھان کے نمبر شہر سے. آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ چھوٹے بچے اگر باتھ روم کر دیتے ہیں اور اس وقت ہمارا وضو ہوا ہوا ہو, تو اگر اس وقت ہم نے ان کی ڈائپر چینج کیا اور اگر کچھ چھینٹے ہمارے پہ لگے, تو کیا ہمیں پھر سے وضو دوبارہ بنانا ہوگا یا صرف اس حصے کو دھو لینا ہی ٹھیک رہے گا؟ اصلاح فرما دیجئے.
جی, ڈائپر تبدیل کیا, چھینٹے پڑے پیشاب کے یا کچھ بھی,
تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, یہ ہے کہ کپڑے یا بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اسے جو ہے وہ پاک کرنا ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال سنائیے.
اقبال اتاری بول رہا ہوں, مجھے بھاگو نگر. ہمیں ایک سوال ہے سر, جو زکات ہوتی ہے پیسوں کی زکات, تو ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا, اگر دوسرے سال وہ زکات اس نے ادا کر دی 1,00,000 روپیہ کی, اگر دوسرے سال بھی وہی 1,00,000 اس کے پاس پڑا ہے, اس میں زکات دینی پڑے گی دوبارہ, پھر اس کو دینی پڑے گی 1,00,000 کی؟
جی جی
جی ہاں, بالکل, دوسرے سال بھی زکات دینی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں جس مال کی زکات دے دی تو اب پوری زندگی زکات نہیں ہے. زکات سالانہ لازم ہوگی اور آپ کے ہر مال پر ہوگی.
ٹھیک ہے,
اس مال کی آپ چاہے پہلے زکات دے چکے ہوں یا نہ دے چکے ہوں, زکات کے ہر سال جو ہے وہ دی جائے گی, اگرچہ بے آئینی ہی وہی مال موجود ہو. کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال ہے اس میں سے ہم دے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال کی نعمت ہمیں دی ہوئی ہے, ہمارے پاس موجود ہے, سال بھر مزید رہا تو شکر کے طور پر ہمیں ویسے ہی جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ شرعی اعتبار سے ہم پر لازم اور واجب ہے کہ جو مال موجود ہے, نصاب کی مقدار ہے, تو سال پورا ہونے پر اس کی زکات ادا کریں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی, کچھ میسج مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سیالکوٹ سے ہم سے سوال پوچھا گیا, سیالکوٹ سے, کہ اسلامی بہنوں کی گھر میں آواز کتنی ہونی چاہیے, اگر وہ بات چیت کرے تو کتنی لاؤڈ سے بول سکتی ہوں؟
دیکھیں, اسلامی بہنوں کو آواز میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کے جو نغمے کی آواز ہے وہ تو غیر محرم تک ہرگز نہ پہنچے, یہ ناجائز اور حرام ہے. گناہ گار ہوں گی اگر وہ اپنے نغمے کی آواز, نعت خوانی کی آواز جو ہے وہ باہر جاتی ہے, غیر محارم تک پہنچ جاتی ہے. اور یہ صرف غیر محارم تک نہیں, نغمے کی آواز گھر کے اندر بھی اگر غیر محارم ہے تو ان تک بھی جو ہے وہ نہیں پہنچائے گی. یہ نہیں کہ گھر میں اگر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیور ہیں اور دیگر ہیں تو اب یہ نعت خوانی جو ہے بلند آواز سے کرے کہ گھر کے دیگر نامحرم سن رہے ہوں, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور ویسے آواز کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گھر سے باہر آواز جو ہے وہ عورت کی نہ جائے, حتی الامکان پست آواز میں بات کریں. اور آہستہ آواز میں بات کرنا سنت بھی ہے, یہ مردوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے, دونوں کے لیے یہ جو ہے وہ سنت ہے. یہ چیخ چیخ کر بات کرنا یہ جو ہے وہ کلام کے آداب کے خلاف.
ٹھیک ہے, اسلامی بہنوں کی آواز کیسی ہونی چاہیے, ان کا پردہ کیسا ہونا چاہیے اور کس کس سے پردہ کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے, پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اور الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن کے اندر جو بک سٹور ہے اس کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے, اس کو آپ ضرور پڑھیے. انشاءاللہ عزوجل بہت سی باتیں کہ جن کا سیکھنا ایک مسلمان پر ضروری ہے, مرد پر اور عورت پر, وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گی. ایک میسج اور ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, کہ یہ بتائیے کہ بلی کو مارنا جائز ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے, ان کے آس پاس کوئی بلی ہوگی تو اس کے حوالے سے معلومات لے رہے ہیں.
دیکھیے, کسی بھی جانور کو بلا وجہ ایذا دینا, تکلیف دینا, یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذبح کے وقت جو ہے وہ رحم کرنے کا حکم دیا کہ اس وقت تیز دار چھری سے جو ہے وہ تیز ذبح کریں تاکہ جلد از جلد جو ہے اس کی جان نکل جائے, اس کو تکلیف جو ہے وہ کم سے کم ہو.
ٹھیک ہے,
تو اب بلی نقصان پہنچا رہی ہے, تنگ کر رہی ہے, تو اب اس کو پتھر مارنا یا اس کو جو ہے وہ ڈنڈوں سے مارنا یہ تو واضح طور پر ظلم ہے, اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یہی ہے کہ اسے پکڑ کر کسی ایسی جگہ چھوڑ آئیں کہ وہ جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکے, دوبارہ آ نہ سکے.
ٹھیک ہے, حضور صحابہ کرام علی مردوان کے حوالے سے بات چلی, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ولی, یہ ولی کیا ہوتا ہے؟ صحابی اور ولی ایک ہی ہیں یا الگ الگ ڈیفینیشن کے اعتبار سے الگ ہیں, کیا فرق ہے ان دونوں؟
دیکھیں, ہر صحابی ولی تو ہے,
ہر صحابی ولی ہے,
ولی تو ہے, اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے وہ نیک بندہ ہے. ولی کے معنی اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں دوست, اور ولی اللہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست. قرآن پاک میں بھی آیا الا ان اولیاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء دوست ان معنی میں. اب جو صحابی ہیں وہ تو ولی ہیں, لیکن ہر ولی یہ صحابی ہو یہ ضروری نہیں. وہ اولیاء اللہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ پایا, آپ کی صحبت نہ پائی, تو وہ صحابی جو ہے وہ نہیں ہیں. لیکن فی زمانہ ہم ولی جو ہے وہ کسے جو ہے وہ سمجھیں, ہر ایک کے بارے میں ہم یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ یہ ولی ہے. لیکن جو علماء نے ولی کی تعریف کی اس سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو ولی ہوگا وہ ایسے کام نہیں کرتا ہوگا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
وہ ایسے کام نہیں کرتا, جیسے علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ طاقت بشری کے مطابق, انسانی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا جاننے والا ہو, اس کو اس کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہو. دوسرا فرمایا احکام الہی کی کامل طور پر پابندی کرتا ہو, اطاعت کرتا ہو, اور فرمایا گناہوں سے بھاگتا ہو, اور نہ صرف گناہوں سے بلکہ دنیا کی لذت و شہوات کی طرف بھی متوجہ نہ ہو, اور ہر حال میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی شخص اگر ولایت کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ دعویٰ نہیں کرتا, لوگ اسے ولی کہتے ہیں, کیا وہ ان چیزوں پر کم از کم اترتا ہے؟
ٹھیک ہے ٹھیک,
کہیں وہ گناہ کے کام تو نہیں؟ اگر وہ داڑھی منڈا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. یا اگر جو ہے وہ ناچ گانے یا جو ہے وہ نامحرموں کی محفلوں کے اندر جو ہے وہ بے پردہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, خلوت کرتا ہے, جو چیزیں شریعت مت, کیونکہ یہاں تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لذت اور شہوت اور خواہشات سے بھی جو ہے وہ دور بھاگتا ہوں. ایک چیز ہے جو گناہ جو ہے وہ نہیں ہے, جائز ہے, انواع و اقسام کے کھانے ہیں, پر لطف جو ہے وہ کھانے ہیں, پر تکلف دعوتیں ہیں. تو جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ تو ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ بچتے ہیں کہ ان کا بھی جو ہے وہ کہیں حساب جو ہے وہ دینا نہ پڑ جائے. ان کا حساب دینا پڑ جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ذات و صفات کو کما حقہ اپنی طاقت انسانی طاقت کے مطابق جاننے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں, اور اس کی انہیں معرفت ہوتی ہے, اور ہر حکم شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں, ہر شریعت کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتے ہیں, حضور کی ہر سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں, اور ہر قسم کے گناہوں سے بھاگتے ہیں. بعض اولیاء اللہ کی جو ہمیں سیرت کے اندر بڑے بزرگ اولیاء گزرے, ان کی سیرت کے اندر کہیں پر کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ ان سے یہ واقعہ ہوا جو ظاہراً جو ہے وہ گناہ والا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو بعض لوگ اس سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں فلاں بزرگ کا بھی تو جو ہے وہ یہ معاملہ تھا. تو وہ اس بات پر محمول ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ اس قدر جو ہے وہ فنا ہو چکے ہوتے ہیں کہ جذب کی کیفیت ہو جاتی ہے, ان کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے, اور جب عقل زائل ہو جائے تو بندہ مکلف ہی نہیں رہتا, اس پر احکام شریعت نافذ نہیں ہوتے. احکام شریعت ہوش و حواس والے پر ہی ہیں. دیکھیں نا, جو پاگل اور مجنون ہے اس کے اوپر کوئی حکم جو ہے وہ نہیں ہے. تو اگرچہ وہ پاگل و مجنون تو نہیں, لیکن اس محبت الہی کی وجہ سے, عشق الہی کی وجہ سے ان کی جو عقل جو ہے وہ زائل ہو گئی, تو اب اس دورانیے میں ان کی اگر کوئی نماز چھوٹ گئی یا ان سے کوئی ایسا کام ہو گیا تو اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا. وہ ایک ایسے وقت میں ہوا جس وقت انہیں جو ہے وہ ہوش دنیاوی اعتبار سے نہیں تھا. تو لیکن کبھی بھی یہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اولیاء اللہ کی سیرت کے اندر کہ وہ ہوش و حواس میں ہوں ہر اعتبار سے اور پھر ان سے کوئی حکم شریعت چھوٹا ہو, ہرگز. بلکہ وہ تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر, مستحبات پر, نوافل کے اوپر جو ہے وہ اس قدر کثرت کیا کرتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں.
اچھا, ولی بھی اللہ کا نیک بندہ, صحابی بھی, کیا کہ ولی مرتبے میں صحابی سے بڑھ سکتا ہے کہ اعمال کرتا ہو بہت زیادہ؟ آپ نے فرمایا نا کہ کئی صحابہ ایسے تھے کہ وہ صرف زیارت کر کے چلے گئے
جی,
اور اس کے بعد ہو سکتا ہے انتقال بھی ہو گیا,
زیادہ عمر نہ پا سکے. بعض ایسے کہ غزوے میں حاضر ہوئے, حضور پر ایمان لائے,
انتقال
شہید ہو گئے,
کوئی عمل کا موقع نہ ملا. ادھر یہ اللہ کے ولی ہیں جو برسوں تک اللہ کی عبادت کرتے رہے, تو فضیلت کیا کس کی زیادہ ہوگی؟
دیکھیں, اولاً تو ولایت بھی قصبی نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہزار نفل پڑھ لے, لاکھ نفل پڑھ لے تو جناب ولی بن جائے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہے، عطا کردہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے،
ٹھیک ہے؟
تو یہ عبادت کے ذریعے سے ولایت کا کوئی مرتبہ پالے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دیتا ہے ولایت وہ پھر اللہ کا بہت نیک بندہ ہوتا ہے، عبادات کے اندر وہ لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے تو پھر دوست کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. صحابی کو جو حضور کی زیارت کا جو مقام حاصل ہوا، صحابیت کا جو درجہ حاصل ہوا، جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، اس کو ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتا.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ قول اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں، جی سنائیے.
میرا نام محمد شہزاد طارق ہے. میں نے یہ مسئلہ بتانا تھا کہ امام صاحب کو اگر قرأت نہ آتی ہو تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟
جی امام قرأت نہیں کر سکتے. اب کیا نہیں کر سکتے یہ وضاحت نہیں.
دیکھیں قرأت نہیں آتی، یعنی قرأت آتی تو ہوگی، درست نہ آتی ہو،
یعنی یا اس کو لے اور طرز جس کو سمجھتے ہیں شاید.
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کو،
امام ہے تو کچھ تو قرآن پڑھتے ہوگا،
لازمی سی بات ہے. یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ یہ لوگ یہ بھی کہ بھائی اوقاری نہیں ہے، اس کو قرآن کی تلاوت کرنا آتی ہے درست طریقے سے، مخارج بھی درست ہیں، لیکن ایک جو قرآن والی قرآت ہوتی ہے وہ نہیں آتی.
جی جی.
اگر وہ قرآت نہیں آتی لیکن وہ قرآن ایسا پڑھتا ہے جو مخارج کے اعتبار سے درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو بالکل اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر اس کی اپنی قرآت میں اس طرح کی غلطی ہے کہ اس میں لہن جلی کی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی. اب یہ فیصلہ کرنا کہ اس کی غلطی کون سی ہے کیسی ہے، یہ عوام کا بس کا کام نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
تو ایسی صورت میں ان کی قراءت جو ہے وہ کسی مفتی کو سنوا کر ہی جو ہے وہ فیصلہ کروائیں کہ نماز درست ہوگی ان کے پیچھے یا نہیں.
ٹھیک ہے. اور قرآن پاک چاہے امام صاحب ہوں چاہے مقتدی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا درست طریقے سے سیکھنا، اس کو پڑھنا ہر ایک پر لازم ہے. اور اگر ابھی تک ہم نے درست طریقے سے قرآن پاک نہیں پڑھا تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں اس کا بھی موقع فراہم کرتی ہے. مدنی منوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور جس کے تحت دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر شاخیں موجود ہیں ہزاروں کے حساب سے، الحمدللہ آپ اپنے بچوں کو وہاں داخل کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ خود بھی قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، اب آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، دیگر معاملات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، یہ بھی ایک مدنی کام ہے، اور اس کے اندر جو بالغ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، زیادہ عمر کے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے، اور اس کا دورانیہ کم و بیش 41 منٹ ہوتا ہے، اور اکثر یہ عشاء کی نماز کے بعد مختلف مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، کئی جگہ پر فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی حسب ضرورت کر لیا جاتا ہے. تو آپ اپنے علاقے کے جو ذمہ داران ہیں دعوت اسلامی والے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ ہمارے علاقے میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کہاں لگتا ہے، کس مسجد میں، یا کئی دفعہ گھروں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو جگہ معلوم کر کے آپ وہاں جا سکتے ہیں اور قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی بلکہ انشاءاللہ ضروری مسائل بھی اس مدرسے کے اندر سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں، ایسے ملک میں ہیں، ایسی جگہ میں ہیں کہ جہاں دعوت اسلامی کے تحت اس طرح کے مدارس کا اہتمام نہیں ہے، فی الوقت وہاں پر ابھی تک یہ سلسلہ قائم نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ نیت کیجئے کہ ہم اس سلسلے کو قائم کریں گے. لیکن سیکھیں گے کہاں سے؟ تو سیکھنے کا ایک بہت ہی پیارا ذریعہ دعوت اسلامی اس حوالے سے بھی فراہم کرتی ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، جدید دور ہے، لہذا مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے کہ اس مدرسے کے ذریعے آپ گھر بیٹھے، چاہے آپ خود، چاہے آپ کے بچے، چاہے اسلامی بہنیں ہوں، بچیاں ہوں، اسلامی بہنیں اور اسلامی بہنوں کے لیے قاریاں ہوتی ہیں الگ سے، اسلامی بہنیں ہی ان کو پڑھاتی ہیں، تو آپ گھر بیٹھے بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر، مدرسۃ المدینہ آن لائن کا جو پیج ہے اس کی ویب سائٹ ہے، اس پر آ کر اپنی رجسٹریشن کروانا ہوگی، اور جب آپ کا داخلہ ہو جائے گا تو آپ کو یہ تعلیم بھی فراہم کی جائے گی. تو ان ذرائع کے ذریعے اگر ہم چاہیں تو قرآن پاک کی درست تعلیم ہم حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. تو اگر ہم نے قرآن پاک کو نہیں سیکھا، نہیں پڑھا، تو آج سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھیں گے، چاہے ہم امام ہوں چاہے ہم مقتدی ہوں. تو آخر میں ایک ترغیب کہ الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت جس کا آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک اپلیکیشن بھی, موبائل اپلیکیشن بھی الحمدللہ اس کا اجرا کیا جا چکا ہے, شروع ہو چکی ہے. اینڈرائڈ ہوں, آئی ایس آئی او موبائل رکھتے ہوں, کوئی بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہوں اس کے لیے الحمدللہ یہ اپلیکیشن موجود ہے. آپ جو متعلقہ اس کا سٹور ہے پلے سٹور پر جائیں یا ایپل سٹور پر جائیں یا دعوت اسلامی ایپس جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا حصہ ہے وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے جو یہ سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مدنی گلدستے کلپس آپ دیکھ سکیں گے, دار الافتاء اہل سنت کے جو ہیں فتاوی بھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے, بہت ساری کتابیں کے جو ضروری ہیں جن کا پڑھنا وہ بھی انشاءاللہ اس اپلیکیشن کے اندر, اور بہت کچھ ایسا کہ جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں ہماری اس اپلیکیشن کا حصہ ہے. تو آپ دار الافتاء اہل سنت اس اپلیکیشن کو فوری طور پر اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کی ترغیب بھی دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کو دلائیے, انشاءاللہ نیکی کا کام کرنے کا ثواب ضرور حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.